السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان نے حال ہی میں برطانوی اخبار فائنانشل ٹائمز کو دیے گئے پاکستان کے مشیر صنعت و تجارت عبدالرزاق داؤد کے اس انٹرویو پر اپوزیشن جماعتوں کی بھرپور تنقید شروع ہو گئی ہے، جس میں ان کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ سی پیک معاہدوں میں پاکستانی کمپنیوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اور چینی کمپنیاں ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں. حکومت پاکستان نے اس خبر کی تردید کی ہے. شمالی افغانستان میں طالبان نے ترکمانستان کی سرحد کے نزدیک انتہائی اہم ضلع پر قبضہ کر لیا ہے اور ایک صوبائی دارالحکومت کے لیے خطرہ پیدا کر دیا ہے. متعدد حملوں میں درجنوں افغان فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. صومالیہ کے دارالحکومت موگدیشو میں ضلعی ہیڈ کوارٹر پر ایک کار بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے ہیں. امریکہ کے مغربی ساحل پر شمالی کیلیفورنیا میں جنگلوں کی آگ نے 16,000 ہیکٹر سے زیادہ علاقے کو جلا ڈالا ہے، اور ایک مرکزی شاہراہ کو اتوار کے روز بند کر دیا گیا ہے. سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں غیر قانونی طور پر اسمگل کیے جانے والے 94 افراد کو بچا لیا گیا ہے، جس میں سے 85 کم عمر ہیں اور کچھ 10 سال سے بھی چھوٹے ہیں. امریکی منگل کے روز 11 ستمبر 2001 کو دہشت گرد حملوں کی 17ویں برسی منا رہے ہیں، جس میں 3,000 افراد ہلاک ہوئے تھے. فرانس میں پولیس نے اس شخص کو حراست میں لے لیا ہے جس نے اتوار دیر گئے دارالحکومت پیرس میں چاقو کے وار کر کے 7 افراد کو زخمی کر دیا تھا. اور عراق کے مغربی شہر بصرہ میں ناکافی شہری سہولتوں، بے روزگاری اور بدعنوانی کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. مصر کی ایک عدالت نے 75 افراد، جن میں اخوان المسلمون کے رہنما بھی شامل ہیں، موت کی سزا، جبکہ 47 دیگر افراد کو عمر قید کی سزا سنائی ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ وہ چین کی 267 ارب ڈالر مالیت کی مزید درآمدی اشیاء پر محصولات لگا دیں گے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی طرف سے یہ بیان انتہائی مثبت ہے کہ شمالی کوریا نے اپنی تازہ ترین فوجی پریڈ میں میزائلوں کا مظاہرہ نہیں کیا، جو امریکہ پر حملے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور سویڈن کے اتوار کے روز ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورپ کی آزاد اقوام اب دائیں جانب فیصلہ کن موڑ لے رہی ہیں. یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل چند لمحے بعد. جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں خبر دی کہ پاکستان میں حال ہی میں برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کو دیے گئے پاکستان کے مشیر صنعت و تجارت عبدالرزاق داؤد کے اس انٹرویو پر اپوزیشن جماعتوں کی بھرپور تنقید شروع ہو گئی ہے، جس میں ان کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ سی پیک معاہدوں میں پاکستانی کمپنیوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اور چینی کمپنیاں ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں، لہذا سی پیک منصوبوں کو 1 سال کے لیے روک دینا چاہیے. حکومت پاکستان نے اس خبر کی تردید کی ہے، اور ہمارے پاس اس وقت جناب عبدالرزاق داؤد کے انٹرویو کا ایک حصہ موجود ہے، سنواتے ہیں آپ کو.
We have to move very quickly and also do things which are in our interest.
اور مسلم لیگ نون کے شہباز شریف کا کہنا تھا،
کسی پیک کے نتیجے میں پاکستان کی جو معاش کی ترقی ہے اور اس خطے میں خوشحالی اور روزگار اور ایکسپورٹس، ہماری جو انڈسٹریل پروگرس، ہماری جو ایگریکلچرل جو پروڈکشن، اور پھر ہمارے ہائی ویلیو ایڈڈ جو ہماری جو آئٹمس ہیں، اس میں بے پناہ اضافہ ہوگا، پاکستان کو بے پناہ فائدہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک پاکستان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تحفہ ہے، اور کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے.
اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کے شہباز شریف کی گفتگو کا ایک حصہ آپ نے سنا. اس بارے میں ایک مکمل رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے، جو کچھ دیر بعد ہم آپ کو سنوائیں گے. اب کچھ مزید خبریں. شمالی افغانستان میں طالبان نے ترکمانستان کی سرحد کے نزدیک انتہائی اہم ضلع پر قبضہ کر لیا ہے، اور ایک صوبائی دارالحکومت کے لیے خطرہ پیدا کر دیا ہے. متعدد حملوں میں درجنوں افغان فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ پچھلے 3 روز کے دوران باغیوں میں ملک بھر میں جنگی میدانوں کے حملوں میں اضافہ کر دیا تھا اور افغان قومی فوج اور سیکورٹی فورسز کے 80 اہلکار ہلاک کر دیے ہیں جن کی تربیت امریکی فوج کر رہی تھی۔ عہدیداروں نے پیر کے روز بتایا کہ طالبان جنگجوؤں نے جوزجان صوبے میں کمیاب ضلعے پر حلہ بول دیا اور کئی اطراف سے داخل ہو کر رات گئے اس پر قبضہ کر لیا۔ صوبائی پولیس کے سربراہ جنرل فقیر محمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حکومتی فورسز علاقے میں پیچھے ہٹ گئی ہیں تاکہ مزید انسانی ضیاع کو روکا جا سکے۔ صومالیہ کے دارالحکومت موگدیشو میں ضلعی ہیڈ کوارٹر پر ایک کار بم دھماکہ ہوا ہے جس میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے ہیں۔ عہدیداروں اور عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ پیر کے روز یہ دھماکہ موگدیشو کے ہودان ضلع کے صدر دفتر پر ہوا اور عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ خبر رساں ادارے AFP سے باتیں کرتے ہوئے پولیس آفیسر ابراہیم محمد کا کہنا تھا کہ یہ دھماکہ بہت بڑا تھا۔ الشباب عسکری پسندوں نے اپنے ساتھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ امریکہ کے مغربی ساحل پر شمالی کیلیفورنیا میں جنگلوں کی آگ نے 16,000 ہیکٹر سے زیادہ علاقے کو جلا ڈالا ہے اور ایک مرکزی شاہراہ کو اتوار کے روز بند کر دیا گیا۔ شاہراہ کے دونوں جانب آگ کے 22 ٹرکوں کے داخلے کو بند کر دیا گیا۔ کم از کم 5 ٹرک آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بدھ کی شام لگنے والی یہ آگ انسانی غلطی کا شاخسانہ تھی، لیکن انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ آتش زدگی کا واقعہ تھا یا محض ایک حادثہ تھا۔ یہ آگ اس جگہ کے قریب لگی ہے جہاں چند ہفتے قبل کار میں لگنے والی آگ سے 8 افراد ہلاک اور 1,000 گھر تباہ ہو گئے تھے۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں غیر قانونی طور پر اسمگل کیے جانے والے 94 افراد کو بچا لیا گیا ہے، جن میں سے 85 انتہائی کم عمر ہیں اور کچھ 10 سال سے بھی چھوٹے ہیں۔ بین الاقوامی پولیس تنظیم انٹرپول نے آپریشن ساویان میں جو 26 اگست سے 30 اگست تک کیا گیا اسمگلروں کے نیٹ ورک کو توڑ دیا ہے۔ 12 عورتوں اور 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور $20,000 قبضے میں لے لیے گئے ہیں۔ انٹرپول کا کہنا ہے کہ بچ جانے والے افراد کا تعلق چاڈ، عوامی جمہوریہ کانگو، ایریٹریا، نیجر، سوڈان اور جنوبی سوڈان سے ہے۔ امریکہ بھر میں لوگ منگل کے روز 11 ستمبر سن 2001 کو دہشت گرد حملوں کی 17ویں برسی منا رہے ہیں، جس میں 3,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ شانکسویل پینسلوینیا میں 9/11 کی یادگار پر ایک تقریب میں شرکت کریں گے، جہاں یونائٹڈ ایئر لائنز کی فلائٹ 93 اس وقت تباہ ہو گئی تھی جب اس کے مسافروں نے جہاز اغوا کرنے والے دہشت گردوں پر قابو پا لیا تھا۔ دارالحکومت واشنگٹن میں پینٹیگون میں عمارت کے اندر حملے سے ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کے لیے خصوصی سروس منعقد ہوئی، اور نیو یارک میں گراؤنڈ زیرو میں سینکڑوں لوگ جمع ہوئے جو اس حملے میں ہلاک ہونے والوں کو خراج پیش کر رہے ہیں۔ فرانس میں پولیس نے اس شخص کو حراست میں لے لیا ہے جس نے اتوار دیر گئے دارالحکومت پیرس میں چاقو کے وار کر کے 7 افراد کو زخمی کر دیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق اس حملے میں زخمی ہونے والوں میں 2 برطانوی سیاح بھی شامل ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے ایک عدالتی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ تاحال اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں کہ یہ ایک دہشت گرد حملہ تھا۔ اطلاعات کے مطابق زخمی افراد میں سے 4 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ مصر کی ایک عدالت نے 75 افراد جن میں اخوان المسلمین کے رہنما بھی شامل ہیں ان کو موت کی سزا، جبکہ 47 دیگر افراد کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ ان پر سن 2013 میں اخوان المسلمون کی جانب سے دیے گئے دھرنوں کے کیمپوں کو منتشر کرنے کے دوران خون ریز جھڑپوں کا الزام ہے۔ تاہم یہ سزائیں حتمی نہیں جن پر اپیل ہو سکتی ہے۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ وہ چین کی $267 ارب مالیت کی مزید درآمدی اشیاء پر محصولات لگا دیں گے، جس کے بعد عملی طور پر چین سے درآمد کی جانے والی ہر چیز ٹیکسوں کے دائرے میں آ جائے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔ پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان میں حال ہی میں برطانوی اخبار فائنانشل ٹائمز کو دیے گئے پاکستان کے مشیر صنعت و تجارت عبدالرزاق داؤد کے اس انٹرویو پر اپوزیشن جماعتوں کی بھرپور تنقید شروع ہو گئی ہے، جس میں ان کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ سی پیک معاہدوں میں پاکستانی کمپنیوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اور چینی کمپنیاں ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں، لہذا سی پیک منصوبوں کو ایک سال کے لیے روک دینا چاہیے۔ حکومت پاکستان نے اس خبر کی تردید کی ہے۔ اسلام آباد سے علی رانا کی ایک رپورٹ۔
اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کو سی پیک پر نظر ثانی کرنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا، جس پر حکومت نے برطانوی اخبار کی خبر کی ہی تردید جاری کر دی۔ برطانوی اخبار کے مطابق پاکستانی حکومت چین کے ساتھ ہونے والے سی پیک معاہدوں پر دوبارہ غور کرے گی اور نئے سرے سے شرائط طے کی جائیں گی۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ پاکستان حکومت چین کے ساتھ سی پیک معاہدے پر نظر ثانی کر رہی ہے، جس میں قرض کی ادائیگی اور منصوبوں کی مدت بڑھانے پر غور کیا جائے گا، جبکہ چین نے اس حوالے سے معاہدوں پر دوبارہ مذاکرات کرنے پر آمادگی بھی ظاہر کر دی ہے۔ اخبار کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اقتصادی کونسل کو سی پیک منصوبوں کی مکمل رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ ادائیگیوں کی تفصیلات معلوم ہو سکے۔ اس انٹرویو کے حوالے سے وزارت صنعت و تجارت نے تردیدی بیان جاری کیا، جس میں عبدالرزاق داؤد کا کہنا ہے کہ سی پیک کے بارے میں میرے انٹرویو کے کچھ حصوں کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا گیا۔ مقامی میڈیا سے مختصر گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور پاکستان کا مفاد دیکھنا ہوگا۔
We have to move very quickly and also do things which are in our interest.
اس حوالے سے اپوزیشن نے بھی بھرپور رد عمل دیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ شہباز شریف نے کہا کہ سی پیک پر پی ٹی آئی حکومت کا موقف وہی ہے جو ہمارے دشمنوں کا ہے۔
سی پیک کے نتیجے میں پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے، اس خطے میں خوشحالی اور روزگار اور ایکسپورٹس، ہماری جو انڈسٹریل پروگرس، ہماری جو ایگریکلچرل جو پروڈکشن، اور پھر ہمارے ہائی ویلیو ایڈڈ جو ہماری جو آئٹمس ہیں، اس میں بے پنا اضافہ ہوگا، پاکستان کو بے پنا فائدہ ہوگا۔
اپوزیشن کے سابق صدارتی امیدوار اور جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اس وقت سفارتی معاملات کو انتہائی بچگانہ انداز میں چلایا جا رہا ہے۔ سی پیک پر نظر ثانی کی باتوں سے پاکستان کے دیرینہ دوست چین کا اعتماد متاثر ہوا ہے۔
ابھی تو پاک چین کی 70 سالہ دوستی پہلی مرتبہ اقتصادی دوستی میں تبدیل ہوئی، اور سینکڑوں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں کی۔ پاکستانی معیشت پر ایک ضرب کاری ہوگا اگر وہ اس منصوبے کو ختم کرنے یا اس کو تعطل کا شکار بننے کی طرف جائیں گے۔
سی پیک کے مختلف منصوبوں کی شفافیت پر ماضی میں بھی الزامات عائد کیے جاتے رہے، اور احسن اقبال کی سربراہی میں پلاننگ کمیشن پر الزامات عائد کیے جاتے رہے کہ وہ ان معاہدوں کی درست تفصیلات عوام کے سامنے نہیں لا رہے۔ پاکستان حکومت نے اگرچہ فی الحال اس معاملے کی تردید تو جاری کر دی، لیکن ان معاہدوں کی شفافیت اور اصل معلومات سے عوام اب بھی لا علم ہیں۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کو یومیہ 5 ارب روپے سود ادا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ 700 ارب روپے کی سرکاری زمین اور عمارتیں منجمد سرمایہ بنی ہوئی ہیں۔ کیا حکومت سرکاری زمینوں اور عمارتیں فروخت کر کے قرضے اتارنا چاہتی ہے؟ ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہ یہ ناقابل عمل منصوبہ ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی ایک رپورٹ۔
وزیر اعظم عمران خان نے آج 2 ٹویٹس کے ذریعے قوم کو آگاہ کیا کہ پاکستان کی 34,000 کنال دیہی اور 17,000 کنال شہری زمین منجمد سرمایہ بنی ہوئی ہے۔ 90% شہری زمین اور عمارتوں کی مالیت 300 ارب روپے ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ پاکستان کو قرضوں پر یومیہ 5 ارب روپے سود ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس طرح انہوں نے اشارہ دیا کہ شاید حکومت سرکاری زمینیں اور عمارتیں فروخت کر کے قرضے چکانا چاہتی ہے۔ سابق وفاقی وزیر احسن اقبال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چندہ لینے اور سرکاری زمین فروخت کر کے ملک چلانے کے منصوبے مضحکہ خیز ہیں۔
ملک چندوں کے ساتھ یا اپنی زمینیں بیچ کے نہیں چلتے، ملک چلانے کے لیے آپ کو معیشت پر توجہ دینی پڑتی ہے تاکہ اس کی گروتھ ریٹ میں اضافہ ہو اور اس سے آپ کے محاصل ریونیوز ٹیکس کے وہ بڑھیں جس سے ملک کے لیے وسائل فراہم ہوتے ہیں۔ اسی طرح فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ملک کے اندر لانی پڑتی ہے جس سے آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوتا ہے، روزگار پیدا ہوتا ہے، ملک کی ایکسپورٹ بڑھانی پڑتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ان کی توجہ ہونی چاہیے۔
دنیا ٹی وی کے بزنس ایڈیٹر حارث ضمیر نے بتایا کہ پاکستان اسٹیل کی زمین کو بھی کئی بار فروخت کیا گیا لیکن ہر بار اس کے بعد مقدمے ہوئے اور آج تک زمین ٹرانسفر نہیں ہو سکی۔
تقریباً 19,000 acres پاکستان اسٹیل کی زمین ہے جس کو جب بھی فروخت کیا گیا اس کے خلاف کوئی نہ کوئی کیس جو ہے وہ فائل ہو گیا ہے اور وہ اب تک جس کو دینی تھی وہ وہاں پہ نہیں ٹرانسفر ہو چکی اور وہاں پہ کچھ پروجیکٹ جو لگنے تھے وہ ابھی بھی تعطل کا شکار ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو پورے نئے جو ہے زمین کے قوانین جو ہے وہ بنانے پڑیں گے اور پاکستان پبلک ریگولیٹری اتھارٹی اس کے تحت ہمیں باقاعدہ اشتہار دینا پڑے گا کہ یہ کتنے ایکڑ ہے، کہاں پہ ہے، اور اس طرح کا اس کا پروسیس جو ہے کم سے کم نہیں بھی تو سال تو کہیں نہیں گیا۔
معاشی تجزیہ کار محمد سہیل کہتے ہیں کہ سرکاری زمین فروخت کرنا طویل المدت منصوبہ ہو سکتا ہے، حکومت کے مالی مسائل فوری حل کا تقاضا کر رہے ہیں۔
سب کو معلوم ہے کہ حکومت کے پاس ایسٹس ہیں مگر ابھی جو حکومت کا مسئلہ ہے وہ ہے فوری طور پر لون کی ادائیگی کرنا، تو جو ٹائمنگ ڈفرینس ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ لون ابھی پے کرنا ہے، پاکستان کو ڈالر کی ضرورت ابھی ہے، اور اگر یہ ازیوم کر بھی لیا جائے کہ یہ جو مسئلے مسائل ہیں پراپرٹی بیچنے کے یہ حل بھی ہو جائیں تو یہ کوئی اوور نائٹ نہیں ہوں گی، ان میں کافی سال لگیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ جو ٹویٹ کی ہے وزیر اعظم صاحب نے یہ تھریٹیکلی تو بڑی اٹریکٹیو لگتی ہے مگر اگر اس کو عملی جامہ پہنانے جائیں تو اس میں بہت دشواریاں ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ ماضی میں سرکاری زمین اونے پونے فروخت کیے جانے سے بڑے اسکینڈل اور مقدمات بن چکے ہیں، مستقبل میں اس سے بچنے کے لیے وفاقی حکومت کو صوبائی حکومتوں اور متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر نئی حکمت عملی بنانا پڑے گی اور قانون سازی بھی کرنا پڑے گی۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بھارتی کرنسی کی قدر میں مسلسل کمی کے خلاف بھارت میں حزب اختلاف کی 21 جماعتوں کی کال پر ملکگیر ہڑتال کی گئی۔ کانگریس کے صدر راہل گاندھی کی قیادت میں کی جانے والی ہڑتال کے دوران مختلف علاقوں میں معمول زندگی متاثر ہوا، کئی مقامات سے تشدد کی خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے اور بھارتی کرنسی کی قدر میں مسلسل گراوٹ کے خلاف بھارت میں حزب اختلاف کی 21 جماعتوں کی کال پر ملک گیر ہڑتال کی گئی۔ کانگریس صدر راہل گاندھی کی قیادت میں کی جانے والی ہڑتال کے دوران مختلف علاقوں میں معمول کی زندگی متاثر رہی، بہار اور مہاراشٹر سمیت متعدد ریاستوں سے تشدد کی بھی خبریں موصول ہوئیں، سرکاری اور غیر سرکاری املاک نظر آتش کی گئیں، ریل اور بس خدمات بھی متاثر رہیں جس کی وجہ سے مسافروں کو زبردست دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بہار کے جہان آباد میں مبینہ طور پر ٹریفک میں پھنس جانے کی وجہ سے 1-2 سال کی بچی کی موت ہو گئی، اس کے بعد والدین اسے اسپتال لے جا رہے تھے، ان کا الزام ہے کہ اگر انہیں جانے دیا گیا ہوتا تو بچی کی جان بچ سکتی تھی، لیکن جہان آباد کے ایس ڈی او پرتیش کمار نے ٹریفک جام سے موت کی تردید کی اور کہا کہ بچی کے والدین تاخیر سے گھر سے نکلے۔ کانگریس صدر راہل گاندھی نے دہلی کے رام لیلا میدان میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ آج پورا حزب اختلاف بی جے پی کے خلاف متحد ہے۔
ہندوستانی دوسرے ہندوستانی سے لڑ رہا ہے، جہاں بھی جاتے ہیں کسی نہ کسی کو توڑنے کا کام کرتے ہیں۔
سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے کہا کہ مودی حکومت نے ایسے بہت سے کام کیے ہیں جو عوام کے مفاد میں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہی اس حکومت کو بدلنے کا وقت آ رہا ہے۔ اس پروگرام میں کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی نے بھی حصہ لیا۔ ادھر بی جے پی نے ملک گیر ہڑتال کو افواہ پھیلانے والی اور عوام کو گمراہ کرنے والی قرار دیا۔ مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے یہاں ایک نیوز کانفرنس میں کانگریس صدر راہل گاندھی پر حملہ کیا اور کہا کہ کیا وہ جہان آباد میں بچی کی موت کی ذمہ داری قبول کریں گے۔
ٹی وی پر آ رہا ہے کہ بس توڑے جا رہے ہیں، گاڑیاں توڑی جا رہی ہیں، کئی گاڑیوں میں بچیاں بھری ہوئی تھی، سب کچھ اسکرین پر سامنے آ رہا ہے۔ اور بہار میں ایک جگہ تو ایک ایمبولینس نہیں پہنچ پایا تو دو تین سال کی بچی کی موت ہو گئی۔ کون ذمہ وار ہے ان موت کا اور ان حصہ کا، یہ سوال ہم پوچھا جاتے ہیں کانگریس پارٹی سے۔
روی شنکر پرساد نے تیل کی قیمتوں میں اضافے کے لیے بیرونی اسباب کو ذمہ دار قرار دیا اور کہا کہ قیمتوں کو روکنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ تیل پیدا کرنے والے ملکوں نے اپنی پیداوار محدود کر دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک وقتی پریشانی ہے۔ یاد رہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 80 روپے لیٹر تک پہنچ گئی ہیں اور روپیہ $1 کے مقابلے میں گر کر 72.67 روپے پر آ گیا ہے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ میں وسط مدتی انتخابات نومبر میں ہونے والے ہیں۔ اس بار ان انتخابات کی اس اعتبار سے خاص اہمیت ہے کہ ملک کی دونوں بڑی جماعتیں کانگریس میں سبقت حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں۔ اس کانٹے کے مقابلے میں امریکی ووٹرز فیصلہ کن کردار ادا کریں گے، کیونکہ ان کی رائے امریکی سیاست کا رخ تبدیل کرے گی۔ مگر سوال یہ ہے کہ کس حد تک امریکی ووٹرز عین وقت پر اپنی سابقہ قائم شدہ رائے تبدیل کر سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسٹیو باراگونا نے اس بارے میں ماہرین عمرانیات سے بات کی ہے۔ ان کی ایک تجزیاتی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
اس سال نومبر میں امریکہ میں وسط مدتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ کانگریس کے دونوں ایوانوں میں برتری حاصل کرنے کے لیے ملک کی دونوں بڑی جماعتوں نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک جماعتوں نے ملک کو درپیش اہم مسائل کو موضوع بحث بنایا ہے۔ ان جماعتوں کے اپنے اپنے دلائل ووٹرز کی رائے کو کس حد تک تبدیل کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں ماہرین عمرانیات کا خیال ہے کہ امریکی اپنے نظریات کو قائم کرنے کے بعد ان سے روگردانی مشکل سے ہی کرتے ہیں۔ یونیورسٹی آف ساؤدرن کیلیفورنیا کے نیورو سائنٹسٹ جوناس کیپلن نے اس سلسلے میں ایک تجربہ کیا ہے، یہ اپنے اس تجربے کے بارے میں بتاتے ہیں۔
That conversation can change minds.
اس طرح کے بحث مباحثے ذہنوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن صرف اسی صورت میں جب یہ باہمی تبادلہ خیال ہو۔ ہم ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، مگر بعض مسائل ایسے ہیں جن پر امریکی ایک مستقل رائے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جنس پرستوں کے درمیان شادی یا اسلحہ پر کنٹرول جیسے مسائل۔ کیپلن نے اس طرح کے مسائل کو سامنے رکھ کر یہ سائنسی مطالعہ کیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک برین اسکینر استعمال کیا۔ اس اسکینر پر پہلے تو ایک بیان دکھایا گیا جس سے ووٹرز اتفاق کرتے تھے، اور پھر اسی نقطہ نظر کی مخالفت میں مختلف دلائل دیے گئے۔ اس سائنسی مشاہدے میں کیپلن نے دیکھا کہ جن لوگوں کے دماغ کا جذباتی حصہ زیادہ متحرک تھا، وہ اپنی سابقہ رائے یا نظریات پر ڈٹے رہے۔ اپنے موقف پر سختی سے قائم رہنے والے افراد کے دماغ کا وہ حصہ متحرک اور فعال تھا جو خطرات یا شدید جذباتی موقعوں پر فعال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر ہم جو محسوس کرتے ہیں اور ان احساسات کی بنا پر جو فیصلے کرتے ہیں، اس سے متعلق دماغی حصہ بھی متحرک پایا گیا۔ اس حصے کو انسولر کارٹیکس کہتے ہیں۔
انسولر کارٹیکس سپورٹس فیلنگز آف ڈسگسٹ دیٹ وی مائٹ انکاؤنٹر وین وی
انسولر کارٹیکس ہمارے دماغ کا وہ حصہ ہے جو اس وقت بیدار ہوتا ہے جب ہمارا سابقہ کسی ناپسندیدہ چیز سے ہوتا ہے۔ مثلاً سڑے ہوئے متعفن کھانے کو دیکھ کر جو قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، وہ اسی حصے کے ذریعے ہوتی ہے۔ دماغ کا یہی حصہ ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہمیں نئے خطرات سے بچاتا ہے۔ اس میں وہ خطرات بھی شامل ہیں جو زیادہ تجریدی ہوتے ہیں۔ اس تجربے میں ہم نے دیکھا کہ بعض مسائل بھی اسی طرح کے غیر موجود خطرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ کیپلن کے خیال کے مطابق ہم کو جب نئی معلومات ملتی ہیں تو ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے ہمارے جذبات بھی کار فرما ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات ان کے ذریعے انسان اچھے اور درست فیصلے کرتا ہے۔
Just being mindful of how we feel and how those feelings are influencing how we're responding to that information might help.
دیکھنا یہی ہوتا ہے کہ ہم کس طرح محسوس کرتے ہیں اور ہمارے احساسات ہمارے نظریات پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کے بارے میں ہمارے مستقل رد عمل کا انحصار بہت تک اسی پر ہوتا ہے۔ اس سائنسی مطالعے کی روشنی میں امریکی سیاستدانوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک عام ووٹرز کے نظریات کو اپنے حق میں تبدیل کرنے کا عمل کس قدر مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے ضمنی انتخابات میں اوورسیز پاکستانیوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا ہے، جس کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا سلسلہ جاری ہے جو 15 ستمبر کو ختم ہو جائے گا۔ اس بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز ندیم قاسم کے انٹرویو پر مبنی ایک رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
ضمنی انتخابات کی رجسٹریشن کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے الیکشن کمیشن پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز ندیم قاسم نے کہا،
تو ابھی تک اس سسٹم کے تحت اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً 7-8 ہزار کے قریب لوگوں نے اس کو ٹچ کیا ہے۔ ہم اس کو ایڈورٹائزمنٹ بھی کر رہے ہیں اور اس پہ دو ویب سائٹ ہے ہماری، جس میں www.overseasvoting.gov.pk اور دوسری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ ہے www.ecp.gov.pk۔ ان دونوں ویب سائٹ پہ اس سسٹم کے تحت اپنے آپ کو آن لائن ووٹنگ کے لیے رجسٹریشن کرنے کا جو مینول ہے وہ انگلش اور اردو دونوں لینگویجز میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ابھی 5 دن کا ٹائم بقایا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سسٹم کے تحت اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں، اور اس عمل کو کامیاب بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اوورسیز پاکستانی جن علاقوں میں ضمنی الیکشن کنڈکٹ ہونے جا رہے ہیں وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ آن لائن رجسٹریشن کی تعداد اتنی کم کیوں ہے تو انہوں نے کہا،
2-3 وجوہات ہیں۔ یہ جو ضمنی الیکشن جن علاقوں میں ہونے جا رہے ہیں، اس کا اگر ڈیٹا انالیسس کریں تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں ہیں، تو مڈل ایسٹ میں لوگ جو ہیں وہ زیادہ لیبرل کلاس ہوتی ہے، اور وہاں پہ پھر دوسرا ایشو بھی ہوتا ہے کہ پاسپورٹ وغیرہ جو ہے وہ ان کے جو کفیل ہوتے ہیں ان کے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، تو اس طرح کے ایشوز بھی لوگوں کو آ رہے ہیں۔ یہ کنفیوژن بھی لوگوں کو کریٹ ہو رہی ہے کہ سارے لوگ جو ہے اس کو ٹرائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں جن کے اپنے ووٹ جو ہیں وہ ان ضمنی الیکشن کے اندر درج ہیں جہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو پری ریکویزٹس ہیں وہ نائک آف ہولڈر ہونا اس کا ضروری ہے، اس کے بعد ایم آر پی جو ہے پاکستانی پاسپورٹ جو ہے مشین ریڈیبل پاسپورٹ اس کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے ویلڈ ای میل ہونا کا ہونا ضروری ہے۔
جب ان تک یہ شکایت پہنچائی گئی کہ بہت سے اوورسیز پاکستانی ویب سائٹ کھول ہی نہیں پا رہے تو ندیم قاسم نے کہا،
اس کا ایشو تو یہ ہے نا کہ دیکھیں وہاں پہ کوئی کنیکٹیویٹی کا ایشو ہوگا، کوئی فار دا ٹائم بھی ایشو آ گیا، اس کو ٹرائی کرتے رہے، ان شاء اللہ یہ کھلے گی، اور کھل رہی ہے تو لوگ رجسٹر ہو رہے ہیں۔ تو اس ویب سائٹ کے اندر ہی ہوم پیج پہ کمپلینٹ کا آپشن ہے، اگر کسی کی کمپلینٹ ہے تو وہیں سے آپ سبمٹ کریں گے، اور یہ سسٹم کے تھرو جو ہے نادرا کے اسی سافٹ ویئر کے تحت وہ کمپلینٹ درج ہو جائے گی اور اس کا سولوشن جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا۔
اس سوال کے جواب میں کہ کیا ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد میں کمی انہیں ضمنی انتخابات کے نتائج میں شامل نہ کرنے کی وجہ بن سکتی ہے، ندیم قاسم نے کہا،
رزلٹ کا حساب بنانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن دوسرے جو جس طرح کا ہیکنگ کا سسٹم ہے، مینوپولیشن ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں یا الیکٹورل مینڈیٹس ہیں، ان چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ ادروائز تعداد پہ یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ اگر کم لوگ رجسٹر ہو رہے ہیں تو وہ رزلٹ کا حصہ نہیں بنیں گے، جتنے لوگ بھی ووٹ کاسٹ کریں گے وہ اگر درست ہوئے تو وہ رزلٹ کا حصہ بنیں گے۔
یہ تھے ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز الیکشن کمیشن آف پاکستان ندیم قاسم۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ افغانستان سے ملحقہ شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں گھات لگا کر حکومت کے وفادار قبائلی رہنماؤں کو قتل کرنے کی وارداتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی ایک رپورٹ.
افغانستان سے ملحقہ شمالی وزیرستان میں قبائلی ذرائع اور انتظامی عہدیداروں نے بتایا کہ اتوار کی شام نامعلوم مسلح نکا پوش میرڑی قصبے کے ایک نواحی گاؤں میں حکومت کے وفادار قبائلی رہنما ملک عمران کے گھر میں گھس گئے اور انہیں گولیاں مار کر قتل کر دیا، جبکہ فائرنگ سے اس کی بہن شدید زخمی ہوئی. پچھلے مئی میں شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں گات لگا کر نامعلوم افراد کے ہاتھوں قتل کرنے کی واردات تواتر سے ہوتے چلے آ رہے ہیں. پچھلے ہفتے ایک ہی روز دو مختلف واقعات میں ایک خاتون سمیت پانچ افراد کو نامعلوم حملہوروں نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا. سابق ممبر قومی اسمبلی کامران وزیر نے رابطے پر وائس آف امریکہ کو بتایا،
جو لوگ واپس ہوئے ہیں وہاں پر جو ہے ٹارگیٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو ہم خود بہت پریشان ہیں، عوام پریشان ہیں، لوگ پریشان ہیں. حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے تاکہ یہ سلسلہ جو ہے یہ رک سکے.
سابق سینیٹر اور اس اختلاف میں شامل قوم پرست عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما افراسیاب خٹک نے ان واقعات کو حکومت کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ اور فوجی آپریشن ضرب عزب کی ناکامی قرار دیا.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت کی دوغلی پالیسی ہے اچھے اور برے طالبان میں فرق کرنے کی، اس سے یہ مسائل جنم لیتے ہیں، کیونکہ اچھے اور برے طالبان کے درمیان اصل میں حقیقت میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا نا، ان کے درمیان تو رشتے ہیں، تعلق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومتی پالیسیوں میں جو غلطی ہے اس کی وجہ سے شمالی وزیرستان کو یہ دن دیکھنے پر.
جون 2014 میں عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کاروائی ضرب عزب کے دوران عام قبائلیوں کو سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں نے غیر مسلح کر رکھا ہے، اور اب عام لوگوں کے پاس اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے بھی اسلحہ نہیں ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سکندر حیات نے عمران خان کی اپیل پر ڈیم فنڈ میں 10 لاکھ روپے عطیے میں دیے ہیں. انہوں نے عمران خان کو امید کی کرن کہا ہے اور سابقہ حکومت پر شدید تنقید کی ہے. کوٹلی میں 10 لاکھ روپے عطیہ جمع کروانے کے بعد انہوں نے بذریعہ ٹیلی فون وائس آف امریکہ سے گفتگو میں پاکستانی کشمیر میں قائم مسلم لیگ نون کی حکومت سے بھی ڈیم فنڈز میں عطیات دینے پر زور دیا. مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ.
مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر اور پاکستانی کشمیر کے سابق وزیر اعظم سکندر یاد خان نے پیر کے روز گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے عمران خان کی تعریف اور نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بنایا. سکندر یاد نے پاکستانی کشمیر میں قائم مسلم لیگ نون کی حکومت کو بھی ڈیم فنڈ میں عطیہ جمع کرانے کا کہا.
پاکستان کے معاملات میں خام خواہ دخل، یہ میں عمران خان کے پاکستان میں نہیں جاؤں گا، میں چیف جسٹس کو نہیں مانتا. آزاد کشمیر کے لوگوں کو یا حکمرانوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس میلے میں پڑے، وہ اپنے طور پر کہیں. بلکہ میں نے آج کہا کہ آپ پاکستان سے لے کر وہ چلاتے ہیں، ان کو اس ڈیم فنڈ میں بھی کچھ دیں، ابھی تک تو کسی نے نہیں دیا ہے.
واضح ہے کہ سکندر یاد خان پاکستانی کشمیر کے ایک بار صدر اور دو بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں. سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سکندر یاد کی طرف سے ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان میں مسلم لیگ نون مخالف وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں تحریک انصاف کی حکومت قائم ہو چکی ہے، مسلم لیگ نون پر تنقید اور ڈیم فنڈز میں 10 لاکھ روپے کا عطیہ پاکستانی کشمیر کے سیاسی منظر نامے میں کئی تبدیلیوں کا باعث بن سکتا ہے. پاکستانی کشمیر کے سینئر صحافی عبدالحکیم کا کہنا ہے کہ 10 لاکھ کا عطیہ سیاسی رشوت ہے.
اس کو تو اچھا کہا جا سکتا ہے، لیکن میں سر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سکندر یاد کا آج کا یہ اقدام یا اور ان کا اختیاری بیان، دونوں کو اس نظر میں دیکھا جائے کہ آزاد کشمیر میں جلد تبدیلی کا امکان ہے اور بہت سے لوگ پی ٹی آئی کی طرف جائیں گے، اور اگر اس کو زیادہ آگے جائیں تو کچھ حد تک یہ امکان ہے کہ موجودہ حکومت ہو سکتا ہے اپنا راستہ پورا نہ کر سکے.
تمام تجزیہ کار عطر مسعود وانی کا کہنا ہے کہ سکندر حیات کا عمر کے اس حصے میں عطیہ محض لوگوں کی بھلائی کے لیے ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں.
تو اس میں تو یہ ہے کہ اس عمر میں انسان کی ویسے بھی آپ اگر گیس کریں، انسان تو وہی کہتا ہے یار کہ میں نے جو اپنے ملک کے لیے کیا کچھ میں اپنے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، تو میں اس کو ایز اے گڈ ول ہی سمجھتا ہوں. اس کو پولیٹیکل اینگل میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پولیٹیکل اینگل اس میں ہے.
باور ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 2016 سے وزیر اعظم فاروق حیدر خان کی سربراہی میں مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہے. روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد.
امریکہ میں 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں کے رد عمل میں افغانستان پر امریکی حملے کو 17 برس ہونے کو ہیں. 17 برس گزرنے کے بعد بھی افغانستان میں لڑائی جاری ہے اور افغان فورسز اور افغان طالبان دونوں ملک کے بیشتر حصے پر کنٹرول کے دعوے دار ہیں. زمینی حقائق کیا ہیں؟ سنتے ہیں تجزیہ کاروں کی رائے شہناز نفیس کی اس رپورٹ میں.
ایک سینئر افغان صحافی اور تجزیہ کار میرویس افغان نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو بتایا کہ اس وقت اگر رقبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو افغانستان کا بیشتر علاقہ افغان طالبان کے کنٹرول میں ہے، لیکن یہ علاقے یا تو بالکل سنسان ہیں یا پھر یہاں پر آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تاہم ان کے بقول افغانستان کے زیادہ آبادی والے علاقے اس وقت یا تو افغان فورسز کے کنٹرول میں ہیں یا پھر وہاں افغان طالبان اور افغان فورسز کے مابین شدید لڑائی جاری ہے۔
آبادی کے لحاظ سے طالبان کے کنٹرول میں 25-30 تک فیصدی شاید ہوں گی۔ اس کا وجہ کچھ یوں ہے کہ افغانستان میں زیادہ تر جو آبادی ہے وہ شہروں کے اندر ہوتے ہیں، شہروں پہ افغان فورسز اور افغان گورنمنٹ کا قبضہ ہے، کوئی اس طرح شہر نہیں ہے کہ اس میں طالبان کا قبضہ ہوتے ہیں۔ ہاں، دور دراز علاقے جو ہوتے ہیں جہاں پہ آبادی کم ہے، رقبہ زیادہ ہے، تو اس میں طالبان ہے۔ 85-60 تک جو فیصدی ہے افغانستان میں طالبان جنگجو جو ہے وہ مزاحمت کر سکتا ہے۔ آج بھی کابل میں حملہ کیا ہوا ہے اور افغانستان کی کئی شہروں کو وہ بم بلاسٹ اور سوسائڈ اٹیکس کے ناطے وہ ہدف قرار دے چکا ہے اور دے رہا ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ وہ ایک دم پورے افغانستان میں بیک وقت لڑائی کر رہا ہے، اس طرح نہیں ہے۔ مثلا آج غزنی میں لڑائی ہے، کل زابل میں ہوگا، پرسو فراہ میں ہوگا، تو انہوں نے بھی اس طرح کوئی پلاننگ کیا ہوا ہے جو کہ افغان فورسز کو انگیج رکھنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ انگیج ہوتے ہیں۔
گزشتہ 17 برسوں میں افغان طالبان کو مکمل شکست نہ دینے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے ایک امریکی تجزیہ کار ڈاکٹر طاہر روہیل کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ بیرونی عوامل کے ساتھ ساتھ افغانستان سے متعلق گزشتہ امریکی حکومتوں کے چند غلط فیصلے ہیں، جن میں بش انتظامیہ کا افغان جنگ کے ہوتے ہوئے عراق لڑائی کا آغاز اور اوباما انتظامیہ کا افغانستان سے قبل از وقت انخلا شامل ہے۔
17 سال کی جو حکمت عملی افغان حکومت کی رہی ہے اور امریکہ اور اس کے حواریوں کی رہی ہے، پاکستان کی رہی ہے، اور جو افغانستان کو جو حکومتیں پراکسی وار کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں، ان سب کو ہمیں اس میں شامل کرنا ہوگا، تو پھر ہی ہم ایک جو ہے وہ آنیسٹ اور ایک سائنٹیفک سوچ ہم رکھ سکتے ہیں، اور اسی کی سوچ کے نتیجے میں آئندہ جو بھی افغانستان میں حکمت عملی اپنانی ہوگی وہ حکمت عملی کامیاب ہو سکتی۔
یہ تھے امریکی تجزیہ نگار ڈاکٹر طاہر روہیل۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس۔
سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں احمدی برادری سے تعلق رکھنے والے ماہر اقتصادیات عاطف میاں کو اقتصادی امور سے متعلق پاکستانی حکومت کے اعلیٰ مشاورتی کونسل سے ہٹانے کے حکومت کے فیصلے پر احتجاج کرتے ہوئے ان کی رکنیت فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے محمد جلیل کی۔
پیر کو اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے باہر سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کے متعدد کارکنوں نے احمدی برادری سے تعلق رکھنے والے ماہر اقتصادیات عاطف میاں کو وزیراعظم پاکستان کی اقتصادی مشاورتی کونسل کی رکنیت سے الگ کرنے کے حکومتی فیصلے پر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں شریک متعدد افراد نے حکومت کے اس فیصلے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اقتصادی مشاورتی کونسل میں عاطف میاں کی رکنیت کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔ مظاہرے میں شریک انسانی حقوق کی سرگرم کارکن فرزانہ باری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عقیدے کی بنیاد پر کسی کے خلاف امتیازی سلوک روا رکھنا پاکستان کے آئین کے تحت جائز نہیں ہے۔
ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 27(1) جو ہے وہ اس بات کی گارنٹی کرتا ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کے عقیدے کی بنیاد کے اوپر آپ جو ہیں اس کے خلاف کوئی امتیازی سلوک نہیں کریں گے، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے میاں عاطف کو جو برطرف کیا ہے اکنامک ایڈوائزری کونسل سے اس بنیاد پہ کہ وہ احمدی ہیں، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت سے اور عمران خان سے کہ وہ برائے مہربانی ان کو دوبارہ سے فوری طور پہ ری انسٹیٹ کیا جائے۔
سول سوسائٹی کے معروف کارکن اے ایچ نیئر کا کہنا ہے کہ کسی بھی شخص کا عقیدہ اور مذہب اس کا ذاتی معاملہ ہونا چاہیے،
کیونکہ دنیا جہاں یہ پریشان اس بات کے اوپر ہے کہ آخر یہ کیسے ہو گیا کہ ایک شخص کا جو ماہر معیشت ہے اس کا مذہب اس کے راستے میں حائل ہوتا ہے، کہتا ہے حکومتوں سے کہ ان کو مشاورت میں شامل نہ کیا جائے۔ مذہب ہماری سیاست میں اور ہماری معیشت میں مذہب کا دخل نہیں ہونا چاہیے، مذہب لوگوں کا ذاتی معاملہ ہونا چاہیے۔
پاکستان کے نو منتخب وزیر اعظم عمران خان نے 1 ستمبر کو 18 رکنی اقتصادی مشاورتی کونسل تشکیل دی تھی جس میں آتف میاں، آصم اعجاز خواجہ اور عمران رسول کے نام بھی شامل تھے۔ یہ تینوں ماہر اقتصادیات بیرون ملک کام کا بھی تجربہ رکھتے ہیں۔ تاہم حکومت نے دینی حلقوں کے شدید تنقید کے بعد آتف میاں کو اکنامک ایڈوائزری کونسل کی رکنیت سے ہٹانے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد آصم خواجہ نے بھی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا تھا اور بعد ازاں عمران رسول نے بھی مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم متحدہ عرب امارات میں ہونے والے ایشیا کپ کے لیے آج رات لاہور سے روانہ ہوگی۔ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے کہا ہے کہ پوری ٹیم کی کوشش ہے کہ ٹورنامنٹ میں بہتر کارکردگی دکھائیں۔ لاہور سے کنور رحمان خان کی ایک رپورٹ۔
ایشیا کپ کے لیے لگایا گیا ٹریننگ کیمپ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ختم ہوا تو قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان نے ایشیا کپ بارے ٹیم کی تیاری اور اپنی حکمت عملی بتا دی۔ سرفراز احمد نے کہا کہ اب وقت ہے کچھ کر دکھانے کا، جس کے لیے ہر کھلاڑی کو جیت میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔
جو اسپنرز ہیں ان کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوگا وہاں پہ، تو کوشش کریں گے کہ اچھا اگر ہم پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو کوشش کریں گے 300+ رن ٹارگیٹ کو اچیو کریں، کیونکہ اگر ہم 300+ کرتے تھے تو ہمارے پاس ایسے بالرز موجود ہیں جو کہ اس ٹارگیٹ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔
سرفراز احمد کا کہنا تھا کہ ایشیا کپ ہی ورلڈ کپ کی تیاری کا آغاز ہے، محمد حفیظ سمیت کسی بھی کھلاڑی کو ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں۔
ویدر گرم ہوگا تو کوشش یہی کریں گے کہ بیٹنگ پہلے جو بھی ٹیم ہوگی وہ اپنے پلان دیکھے گی، پچ کو دیکھے گی، لیکن زیادہ تر ٹیموں کی خواہش یہ ہوگی کہ بیٹنگ کر کے رنز آن دا بورڈ کریں اور پھر اس ٹارگیٹ کو ڈیفینڈ کریں۔
ایشیا کپ 15 ستمبر سے متحدہ عرب امارات میں شروع ہوگا، جس میں پاکستان اور بھارت سمیت 6 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ ٹورنامنٹ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم آج شب لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دبئی روانہ ہوگی۔ قمر ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
ایشین گیمز میں شرکت کرنے والا پاکستان کا 350 افراد پر مشتمل دستہ صرف 4 کانسی کے تمغے وطن لا سکا۔ وزارت کھیل کی انچارج ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے اس خراب کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے آج اجلاس طلب کیا۔ ماہرین کیا کہتے ہیں اس بارے میں، وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی رپورٹ۔
انڈونیشیا کے شہر جکارتا میں پہلی بار ایشین گیمز 1962 میں ہوئے تھے، جس میں پاکستان نے 28 تمغے جیت کر 4th پوزیشن حاصل کی تھی۔ یہ آج تک پاکستان کی سب سے بہترین کارکردگی ہے۔ گزشتہ ہفتے جکارتا میں دوسری بار ایشین گیمز ہوئے تو پاکستان نے اپنی تاریخ کی بدترین کارکردگی پیش کی اور 350 افراد پر مشتمل دستہ صرف 4 کانسی کے تمغوں کے ساتھ واپس آیا۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے اس ناکامی کا جائزہ لینے کے لیے آج اجلاس طلب کیا ہے۔ اس اجلاس میں کیا بتایا جائے گا؟ کھیلوں کے ممتاز صحافی سہیل عمران نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اجلاس سے پہلے ہی وہ جانتے ہیں کہ کیا گفتگو ہوگی۔
ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے 5-6 گھنٹے کے لیے یہ بنائی جائے گی، رپورٹ دی جائے گی کہ یہ مسائل ہوئے ہیں، پھر وہ وزیر ہیں فہمیدہ مرزا، وہ یہ کہہ دیں گے کہ ٹاسک فورس بنائیں گی اور اگلے گیم سے پہلے ہم لوگ یہ کریں گے وہ کریں گے، آگے اولمپکس آنے ہیں 2020 میں، اس کے لیے ہم یہ تیاری کریں گے۔ جب تک گورنمنٹ پرائیورٹی سیٹ نہیں کرے گی اور صرف ان گیمز کے اوپر جن سے میڈلز کی توقع ہے، 7 ممالک کی حد تک اور اس کے بعد کامن ویلتھ کی حد تک اور اس کے بعد ایشین گیمز، دین اولمپکس، اگر 5, 7, 8, 10 گیمز کو میکسیمم جب تک پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جائے گا، ہمارے ہاں اس سے بھی برے نتائج آتے رہیں گے اگلے 2022 کے کامن ویلتھ گیمز تک بھی۔
سہیل عمران نے کہا کہ ایشین گیمز کی کوئی تیاری نہیں کی گئی، کوئی ایسا کھیل نہیں تھا جس میں تمغہ جیتنے کی توقع کی جا سکتی ہو۔ کسی کھلاڑی کو جکارتا روانگی سے چند گھنٹے پہلے تک علم نہیں تھا کہ وہ مقابلے میں حصہ لے سکے گا یا نہیں۔ عین وقت پر فیصلے کیے گئے تو پھر ایسے ہی نتائج آنے تھے۔ پاکستان کو ہر گیمز میں ہاکی ٹیم سے امید ہوتی ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرے گی۔ جکارتا ایشین گیمز میں پاکستانی ہاکی ٹیم نے کمزور ٹیموں کے خلاف گروپ میچز بڑے مارجن سے جیتے، لیکن سیمی فائنل ہار گئی اور 4th نمبر پر رہی۔ اولمپئن قمر ابراہیم نے کہا کہ بھارت کے ملائیشیا سے سیمی فائنل ہارنے کی وجہ سے پاکستان کے پاس اولمپکس میں کوالیفائی کرنے کا سنہری موقع تھا، لیکن ٹیم ناکام رہی۔ فیڈریشن کو اب ان کھلاڑیوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔
اتنی اچھی اپرچونٹی مل جانا جبکہ آپ کو پتہ لگ جائے ایک گھنٹہ پہلے کہ انڈیا جو کہ آپ کا مین رائیول اور سب سے اسٹرانگ ٹیم تھی وہ اس ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے، تو آپ کا دل اور بڑا ہو جانا چاہیے تھا تاکہ آپ اگر فائنل میں پہنچتے تو آپ کو فائنل ملیشیا کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا کہ جس کو آپ 4-1 پہلے ہرا چکے، وہ انڈر پریشر کھیلتی ملیشیا، اور یہ گولڈن اپرچونٹی تھی ان کے لیے، لیکن انہوں نے جو پرفارم نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کا سارا قصوروار یہ پلیئر ہے، اور میرے خیال میں اب پاکستان ہاکی فیڈریشن کو مزید ان پلیئروں پر رلائی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پلیئر اکثر آپ کو ایک ایشین گیم میں جاپان جیسے ٹیم کے ساتھ
میچ نہیں نکال کے دے سکتے تو یہ آگے ورلڈ کپ اولمپکس میں کچھ نہیں کر سکتے.
ماہرین کہتے ہیں کہ کھیلوں کے بجٹ کا 80-90% حصہ انفراسٹرکچر اور اسپورٹس بورڈ کے ملازمین کی تنخواہوں میں صرف ہو جاتا ہے. کھلاڑیوں کی تربیت کے لیے فنڈ نہیں بچتا. تو پھر ایشین گیمز یا اولمپکس کی تیاری کیسے کی جائے اور تمغے کون جیتے؟ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں نئی حکومت کو برسر اقتدار آتے ہی مختلف معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے نئی حکومت کو کیا لائحہ عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اس بارے میں گل رخ کی ایک تجزیاتی رپورٹ.
پاکستان کو درپیش معاشی مسائل کے حوالے سے ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد صدیقی کا کہنا ہے کہ ملک کو درپیش معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے باضابطہ لائحہ عمل کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں،
اس میں یہ ہے کہ ہماری معیشت کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ بہت کم ہے، خطے کے ملکوں کے مقابلے میں ایون بنگلہ دیش سے کم ہے. تو اگر یہ ہم کہیں کہ 4.5-5% ہے، جبکہ یہ کم سے کم 1-10% ہونی چاہیے اگر ہمیں غربت میں بے روزگاری میں کمی کرنی ہے. تو یہ ایک تو یہ کم ہے. دوسرا اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ واٹ ایور گروتھ ریٹ ہم حاصل کر رہے ہیں وہ عوام کے اوپر بوجھ ڈال کر، ان نیسری بوجھ ڈال کر حاصل کی جا رہی ہے. کیونکہ حکومتیں چاہے فوجی ہوں یا منتخب، وہ طاقتور طبقوں کو چھوٹ دیتی ہیں، کنسیشنز دیتی ہیں، مراد دیتی ہیں، ان کے قرضے معاف کرتی ہیں، اور اس سے جو لاسز ہوتے ہیں وہ عوام پر بوجھ ڈالے جاتے ہیں یا قرضوں پر انحصار کیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہے بیسک پرابلم ہماری معیشت کی. ہمارا جو ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے وہ دنیا کے ان ملکوں میں ہے جو کہ بہت کم ہوتا ہے، حالانکہ عوام پر جی ایس ٹی کا بوجھ ہے. ہماری جو نیشنل سیونگس ریٹ ہے ون آف دی لوئسٹ ان دی ورلڈ ہے، کیونکہ بینک جو ہے وہ اپنا منافع نہیں دے رہے. اسی طرح سے ملکی و بیرونی سرمایہ کاری نہیں آ رہی. تو میرا ایسٹیمیٹ ہے کہ ان تین شعبوں میں اگر ہم دیکھیں تو اینولی ہم کم وصول کر رہے ہیں دوسرے ڈیولپنگ کنٹریز کے مقابلے میں $100 بلین پر ایئر. یہ جو ہے یہ 1/3 ہے ہماری جی ڈی پی کا. تو جب آپ کے یہ وسائل نہیں ہے تو پھر گروتھ کیسے ہوگی، یہ بنیادی چیز ہے.
جبکہ اسی حوالے سے معاشیات کے ماہر پروفیسر سجاد نصیر کہتے ہیں،
یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جس قسم کے حالات ہیں اور جس قسم کی وہ تبدیلیاں آئی ہیں تو ابھی تک لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیا ہونا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. تو دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ نئے ہمارے جو لیڈر ہے کیا وہ اس میں وہ خیالات ہیں، ذہن ہے، سمجھ ہے جس طرح کی تبدیلیاں چاہتے ہیں.
یہ تھے ماہر معاشیات پروفیسر سجاد نصیر، جو کہ پاکستان کو درپیش معاشی مسائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے. گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی طرف سے یہ بیان انتہائی مثبت ہے کہ شمالی کوریا نے اپنی تازہ ترین فوجی پریڈ میں میزائلوں کا مظاہرہ نہیں کیا جو امریکہ پر حملے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اتوار کے روز ملک قیام کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد ہونے والی فوجی پریڈ کے بعد ٹرمپ نے ٹویٹر پیغام میں چیئرمین کم کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم دونوں ہر ایک کو غلط ثابت کریں گے. ٹرمپ نے کوریائی جزیرہ نما کو غیر جوہری بنانے کے لیے مذاکرات کے تعطل پر کہا کہ ایک دوسرے کو پسند کرنے والے دو افراد کے درمیان مذاکرات سے بہتر اور کوئی بات نہیں. شمالی کوریا کے قیام کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر اتوار کو پیونگ یانگ میں یہ بڑی فوجی پریڈ منعقد ہوئی تھی، لیکن ماضی کی طرح اس بار اس پریڈ میں بین البراعظمی میزائلوں کی نمائش نہیں کی گئی. سویڈن کے اتوار کو روز ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے ابتدائی نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورپ کی آزاد اقوام اب دائیں جانب فیصلہ کن موڑ رہی ہیں. سویڈن کے امیگریشن مخالف ڈیموکریٹس نے جو ملک کو یورپی یونین سے نکالنا اور امیگریشن پر پابندی لگانا چاہتے ہیں بظاہر پارلیمنٹ کی تیسری بڑی جماعت بنتے نظر آ رہے ہیں. نیو یارک شہر کا سب وے اسٹیشن جو 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں میں تباہ ہوا تھا 17 سال بعد ہفتے کے روز دوبارہ کھول دیا گیا ہے. سلتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس.
اسٹیشن کا نیا نام ڈبلیو ٹی سی کوٹ لینڈ رکھا گیا ہے. ہفتے کے روز جب ٹرین ڈبلیو ٹی سی کوٹ لینڈ کے پلیٹ فارم پر پہنچی تو اس کا والہانہ استقبال کیا گیا. اس علاقے کے ایک رہائشی فیڈیو مارلن کے الفاظ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 17 برس بعد ٹرین ایک دفعہ پھر اسٹاپ پر رکے گی. اسٹیشن پر ایک معروف آرٹسٹ این ہیملٹن کے تراش کردہ ماربل موزیک لگائے گئے ہیں. این کے اس آرٹ میں 1776 ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس اور اقوام متحدہ کی یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی عبارات کو درج کیا گیا ہے۔ میٹروپولیٹن ٹرانسپورٹیشن اتھارٹی کے این ڈی بائیفورڈ کے الفاظ،
We've worked really hard over the past 3 years to recreate this station in a very
ہم نے اسٹیشن کو نیو یارک کے بہت ہی خاص علاقے میں دوبارہ بنانے کے لیے گزشتہ 3 برسوں میں بہت محنت کی ہے۔ یہ آرٹ ورک بہت شاندار ہے۔ یہ 11 ستمبر کے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک انداز ہے۔ اسٹیشن کی مرمت دیر سے شروع ہوئی تھی کیونکہ پہلے اسٹیشن کے اوپر والے حصے کو مرمت کرنا ضروری تھا۔ تاہم یہ پروجیکٹ عین وقت پر، یعنی 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں کی 17ویں برسی کے موقع پر مکمل ہوا ہے۔ ان حملوں میں اس وقت 2700 سے زیادہ افراد ہلاک اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے تھے جب 2 طیاروں نے نیو یارک کے ٹوین ٹاورز کو نشانہ بنایا تھا۔ والٹر میٹس کی عمر اس وقت 10 برس کی تھی جب ان کے والد ان حملوں میں ہلاک ہوئے۔
Really cool to be here and take a picture of the World Trade Center sign.
یہاں پر موجودگی اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر سائن کی تصویر لینا ایک اچھا تجربہ ہے۔ مواصلات کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ڈبلیو ٹی سی کارٹ لینڈ اسٹیشن محض ایک نیا اسٹیشن نہیں بلکہ یہ نیو یارک شہر کے رہائشیوں کے اس عزم کی علامت ہے جس کے تحت انہوں نے نہ صرف اس جگہ کی تعمیر نو بلکہ پورے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی جگہ کو بہتر بنایا ہے۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی سینیٹرز سپریم کورٹ کے جج کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بریٹ کیوینا کے انتخاب پر غور کر رہے ہیں، جبکہ گزشتہ ہفتے وہ سینیٹ کی جوڈیشری کمیٹی کے سامنے شہادت دیتے رہے جو کہ اکثر کافی شدید اختلافی نوعیت کی تھی۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل باومین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ توقع ہے کہ قدامت پسند قانون دان کو صرف ریپبلکن ووٹ کے ذریعے توثیق حاصل ہو جائے گی اور اس مہینے بعد میں سینٹ کے ایوان میں سخت یک طرفہ محض آرائی دیکھنے میں آئے گی۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں رضی احمد رضوی۔
جج کیوانو ڈیزرووز اوورویلمنگ بائی پارٹیزن سپورٹ اینڈ آئی
تھنک جج کیوانو اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں بھاری اکثریت سے دونوں جانب سے حمایت حاصل ہو، اور میرا خیال ہے کہ وہ ہماری سپریم کورٹ کے ایک بڑے جج ثابت ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بیان اس وقت دیا جب ان کے نامزد امیدوار کو 30 گھنٹے سے زیادہ اپنی توثیق کے لیے سماعت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے دوران اکثر مظاہرین نے اس میں رکاوٹ ڈالی۔ ڈیموکریٹس نے اس قاطع حمل اور ہم جنس پرستوں کی شادی کے حق کے بارے میں کیوینو کے خیالات جاننا چاہے۔ عدالتی کمیٹی کے رکن ڈیموکریٹ کوری بوکر نے کہا، کیا آپ ہم جنس افراد کے درمیان شادی کے بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کریں گے؟ انہوں نے یہ بھی جاننا چاہا کہ کیا انہوں نے 2016 کے انتخاب کے حوالے سے ٹرمپ کی انتخابی مہم اور روس کے درمیان رابطوں کے بارے میں تفتیش سے متعلق کچھ کہا یا کیا۔ عدالتی کمیٹی کی ڈیموکریٹک سینیٹر کمالا ہیریس نے کہا،
جج، ہیو یو ایور ڈسکسڈ اسپیشل کاؤنسل مولر اور ہز انویسٹیگیشن ود
جج صاحب، کیا آپ نے کبھی بھی خصوصی استغاثہ مولر یا ان کی ٹیم کے کسی فرد سے تبادلہ خیال کیا ہے؟ کیوینو نے سنگین اختلافی نوعیت کے معاملات پر اپنے خیالات بتانے سے اعتراض کیا اور روس کے حوالے سے تفتیش پر بظاہر گول مول بات کی۔ سپریم کورٹ کے لیے نامزد کیے جانے والے جج بریٹ کیوینو نے کہا، مجھے قطعی طور پر یقین نہیں، میں سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی دوران ریپبلکنز نے اس بات کی کوشش کی کہ کیوینو کی آزاد عدالتی سوچ کا ذکر کیا جائے۔ عدالتی کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر چک گریزلی کے الفاظ،
پلیز ٹیل اس واٹ جوڈیشل انڈیپینڈنس مینز ٹو یو انکلوڈنگ ویدر یو ہیو اینی،
برائے مہربانی ہمیں بتائیں کہ عدالتی آزادی سے آپ کی کیا مراد ہے، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کو کیا کسی صدر کے خلاف رائے دینے میں دشواری پیش آئے گی جس نے آپ کا تقرر کیا ہے. اس پر بریٹ کیوینو نے کہا,
نو ون از ابو دی لا ان آور کانسٹیٹیوشنل سسٹم. دی ایگزیکٹو برانچ از سبجیکٹ.
ہمارے آئینی نظام میں قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے. انتظامی شاخ قانون اور عدالتی نظام کی تابع ہے. کیوینو دوسرے شخص ہیں جن کا سپریم کورٹ کے لیے ٹرمپ نے انتخاب کیا ہے. ان کی توثیق سے سپریم کورٹ میں برسوں کے لیے قدامت پسند اکثریت قائم ہو سکتی ہے. کیپیٹول ہل پر کیوینو کی کارکردگی کے بعد ریپبلکنز محتاط انداز میں خوش امیدی کا اظہار کر رہے ہیں. عدالتی کمیٹی کے ریپبلکن رکن سینیٹر جان کینیڈی کہتے ہیں,
I'm going to do my job, but I like what I see so far. And
میں اپنا کام کرنے جا رہا ہوں, لیکن میں نے اب تک جو کچھ دیکھا ہے ویسا ہی کروں گا, اور اگر مجھے اندازہ لگانا پڑے تو میں یہ کہوں گا کہ ان کی توثیق کر دی جائے گی. اس بات کا امکان ہے کہ کیوینو امریکہ کے وسط مدتی انتخاب سے تقریباً مہینہ بھر پہلے سپریم کورٹ میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں, جس سے لبرل اور قدامت پسند دونوں قسم کے ووٹر متحرک نظر آئیں گے, جن کے امریکہ کے مستقبل کے بارے میں اپنی اپنی مختلف انتہا پسندانہ سوچ ہوگی. رضی احمد رضوی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
عبداللہ احمد عبداللہ ایک مفرور ہے جو مشتبہ طور پر القاعدہ دہشت گرد نیٹ ورک کا ایک اعلیٰ رکن ہے, جو 1998 دارالسلام تنزانیہ اور نیروبی کینیا میں امریکی سفارت خانوں میں بم دھماکوں کے سلسلے میں مطلوب ہے. وہ 1963 میں مصر میں پیدا ہوا. اس کا قد تقریباً 173 سینٹی میٹر ہے اور اس کی آنکھوں اور بالوں کا رنگ سیاہ ہے. اس کے نچلے ہونٹ کی دائیں جانب ایک نشان ہے. وہ ابو محمد المصری کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اور القاعدہ کے لیے ایک تجربہ کار فائنینشل آفیسر, سہولت کار اور اس کے آپریشن کا منصوبہ ساز ہے. 1998 میں سفارت خانوں پر بم حملوں میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہوئے اور ہزاروں زخمی ہو گئے تھے, جن میں سے بیشتر کینیا اور تنزانیہ کے شہری تھے. 12 امریکی بھی ہلاک ہوئے. ان کارروائیوں اور دوسری سرگرمیوں کے لیے عبداللہ پر قتل کے لیے سازش اور دوسرے جرائم کا الزام ہے. وہ اپنے شریک سازشی اور القاعدہ کے ساتھی رکن سیف العدل کے ساتھ, جس پر بھی امریکہ نے سفارت خانوں پر حملوں کا الزام عائد کر رکھا ہے, ایران کے پاسداران انقلاب کی حفاظت میں بم دھماکوں کے بعد ایران چلا گیا تھا. ایسی اطلاع کری جس سے عبداللہ کی گرفتاری عمل میں آ سکے یا اسے سزا دی جا سکے, امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ریوارڈز فار جسٹس پروگرام نے $1 کروڑ تک کے انعام کی پیشکش کی ہے. امریکہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام اطلاعات کی چھان بین کی جائے گی اور تمام مخبروں کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی. اگر مناسب ہوا تو امریکہ مخبروں کو کسی نئی جگہ منتقل کر کے ان کے تحفظ کے لیے تیار ہے. اگر آپ کو اس شخص کے بارے میں کوئی معلومات ہیں تو آپ www.rewardsforjustice.net پر اطلاع دیں یا info@rewardsforjustice.net پر ای میل کے ذریعے معلومات ارسال کریں. شمالی امریکہ میں 1-800-877-3927 پر فون کر کے اطلاع دی جا سکتی ہے.
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. پاکستان میں اس وقت رات کے 8 بجنے والے ہیں اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے اس شو کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر گلرخ، اور